الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں میرے قریب ترین شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑے ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے تلاوت کلام پاک سورہ زمر کی سماعت فرمائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ان سے پہلوں نے بھی ایسی ہی بات کہی تھی تو ان کی کمائیاں ان کے کچھ کام نہ آئیں، یعنی کفار مکہ سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی کہ یہ نعمتیں تو ہمیں ایک علم کی بدولت ملی ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلوں سے مراد قارون اور اس کی قوم ہے۔ قارون کو جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے 1000واں حصہ اس کی دولت کا 1000واں حصہ بطور زکات دینے کا جب حکم جو ہے وہ ارشاد فرمایا تھا تو اس نے بھی یہ کہا تھا انما اوتیت علی علم عندی، کہ یہ تو میں چونکہ کیمیا علم کیمیا جاننے والا ہوں، سونا کیسے بناتے ہیں یہ طریقہ میں جاننے والا ہوں، لہذا یہ تو میرے علم کی بدولت یہ میرے اوپر کمال ہوا ہے۔ اللہ ہمیں اس طرح کی بری باتیں کہنے سے محفوظ فرمائے، اور جو بھی انعام ہو جو بھی فضل ہو اس کی نسبت ذات باری تعالیٰ کی طرف کرنے کے اللہ ہمیں سعادت بھی نصیب فرمائے، آمین۔ اور قارون کی قوم چونکہ اس کی اس بےہودہ گوئی پر راضی رہی تھی اس لیے وہ بھی کہنے والوں میں شمار ہوئی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں ممکن ہے کہ قارون کے علاوہ سابقہ امتوں میں اور لوگوں نے بھی ایسے کہا ہو تو ان سب کی کمائیاں ان کے کچھ کام نہ آئیں، یعنی جو نعمتیں انہیں ملیں اس نے ان سے سختی اور عذاب دور نہ کیا اور نہ ہی اس نعمت نے انہیں کوئی فائدہ دیا۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، تو ان کے کمائے ہوئے اعمال کی برائیاں انہیں پہنچیں اور ان میں بھی جو ظالم ہیں ان قریب ان پر ان کے کمائے ہوئے اعمال کی برائیاں آ پڑیں گی اور وہ اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے۔ یعنی پہلے لوگوں نے جو برے اعمال کیے تھے تو ان کی سزائیں انہیں ملیں، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہم اثر وہ لوگ جو شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں ان قریب پہلوں کی طرح ان پر بھی اپنے کفر اور گناہوں کی سزائیں آ پڑیں گی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اچھے اعمال اچھے اخلاق اور اچھے کردار کو اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو سچی توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا پروگرام کا موضوع جو ہے وہ ہے قطعائے رحمی، یہ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، انشاءاللہ اس کو ہم لے کر کے آگے بڑھیں گے، آپ کی کالز اور آپ کے میسیجز بھی شامل کریں گے۔ عدنان بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے عدنان بھائی سے کلام سنتے ہیں، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صل على نبينا صل على محمد صل على شفيع
Oh. ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت بھی نصیب فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق، آپ کے دیے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اللہ کریم ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس راہ میں جو حائل رکاوٹیں ہیں، چاہے وہ بری صحبتیں ہوں، چاہے وہ انسان کے نفس کی شرارتیں ہوں، اللہ کریم ان کو بھی دور فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قطع رحمی، اس عنوان پر اگر سٹڈی اور مطالعہ کیا جائے تو ایک بات جو بڑی پیاری انسان کو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اپنے چاہنے والوں، اپنے ماننے والوں، بلکہ عالم انسانیت کو ایک ایسا پیغام، ایک ایسا پیام اور ایک ایسا زندگی گزارنے کا انداز یہ دے رہا ہے کہ جس پر اگر انسان عمل کرے تو امن کا دور دورہ ہو جائے، اور ایک جسے یوں بولے کہ پرسکون فضا اور پرسکون معاشرہ یہ ترتیب پا جائے، کہ بندہ جس میں کسی کا بھلا سوچ رہا ہے، کسی کے ساتھ اچھائی کر رہا ہے، اور اچھائی، بھلے اور رحم کرنے میں جو چیزیں رکاوٹ جو ہے وہ بن رہی ہیں، ان کو کیا کر رہا ہے؟ دور کر رہا ہے۔ قطع رحمی یہ آج کا ہمارا موضوع ہے، اس پر ہم آگے بڑھیں گے۔ جب یہ ہوتا ہے، قطع رحمی جب کی جاتی ہے، تو پھر یوں سمجھیے مدنی چلن کے ناظرین، اس کا سب سے پہلا نقصان جو انسان کو دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے جو ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ پھر یہ کسی کو نہیں پوچھ رہا تو کل کو خالد بھائی اسے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. کیا فرمائیں گے؟
قطع رحمی مطلب رشتے توڑنا.
صحیح.
رشتے داریاں ختم کرنا, جس طرح ہمارے یہاں کچھ جگہوں پر اس طرح کی معاملات رائج ہوتے ہیں, اس طرح کی باتیں رائج ہوتی ہیں کہ لوگ اپنے وسیلے مزاج پر قابو نہیں پا سکتے اور پانے کی کوشش بھی نہیں کرتے, بلکہ شاید اپنی پہچان یہی بنانا چاہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ وسیلہ ہوں, میرے سامنے جو بھی آتا ہے یا میری مرضی کے خلاف جو بھی جاتا ہے پھر مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا, اس سے کوئی بات نہیں رکھنی, کوئی رشتہ داری نہیں رکھنی. اس طرح کا مزاج جو ہوتا ہے رشتہ داریاں کاٹنے والا, رشتہ داریاں ختم کرنے والا, یہ اسلام کو پسند نہیں ہے اور شریعت اسلامیہ اس کی پذیرائی نہیں کرتی.
جی بالکل.
بلکہ شریعت جوڑنے کے لیے ہے, لوگوں میں اتحاد اتفاق اور ان کی برکات پیدا کرنے کے لیے.
سبحان اللہ.
جبکہ اس طرح کا چلچلا مزاج وسیلہ مزاج یہ اسلام کے بتائے ہوئے طریقہ کار سے بھی ہٹ کر ہے.
جی بالکل.
اور بالآخر بندے کو تنہا اور اکیلا کر دیتا ہے. سلمان بھائی میرے گرد لوگ اس صورت میں جمع رہ سکتے ہیں
جی.
جب ان کو میری سیرت سے, میری شخصیت سے, میرے اخلاق اور میرے کردار سے کوئی خوشبو محسوس ہو.
واہ.
لیکن جب میں ان کے لیے ہی موزی ہو جاؤں گا
جی.
میری باتیں ان کو تکلیف دے رہی ہوں گی, میرا دیکھنا ان کو تکلیف دے رہا ہوگا, میرے انداز سے ان کو تکلیف پہنچ رہی ہوگی.
واہ.
تو بال یقین وہ میرے گرد سے دور ہٹتے چلے جائیں گے. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود رحمت للعالمین ہے, لیکن اخلاق کا کتنا بڑا کردار انسان کی اپنی زندگی میں ہوتا ہے
جی.
اور اس کے ان احباب پر اس کا اثر پڑتا ہے
جی.
جو اس کے ارد گرد رہنے والے ہوتے ہیں. ذرا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لہم
جی.
کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا نرم مزاج ہونا
جی.
یہ لوگوں کے لیے بڑی رحمت ہے. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک, اگر آپ ترش روح ہوتے, سختی والا مزاج آپ کا ہوتا, تو جو لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہیں لانفضوا من حولک
جی.
اس برے مزاج کی وجہ سے
جی.
یہ لوگ دور ہو سکتے تھے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذات
جی.
خود رب العالمین جل وعلا نے کتنی پیاری ذات بنائی ہے
جی.
لیکن یہاں اخلاقیات کو بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر بندے کی اخلاقیات خراب ہوں, اس کی عادات, اس کے اطوار خراب ہوں اور اس کے مزاج میں گڑبڑ ہو, تو پھر لوگ اس کے گرد نہیں رہ سکتے. ہم بسا اوقات چاہتے ہیں کہ رشتہ داریاں اچھی بن جائیں, رشتے اچھے بن جائیں, لیکن اپنے مزاج پر غور ہی نہیں کر رہے ہوتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ
مزاج پر نہ ہی انداز پر
جی,
دونوں باتیں.
پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے سلمان بھائی دونوں صورتوں میں کہ لوگ ہم سے دور ہونا شروع ہوتے ہیں
جی,
اور بالآخر ہم تنہا ہی رہ جاتے ہیں
جی.
لوگ شاید اپنی دنیا بسا لیں, کیونکہ انسان نا اپنے مزاج کے افراد تلاش کر ہی لیتا ہے.
صحیح.
تو وہ تو جن میں یہ چیز باقی ہے نا کہ مجھے کسی کے ساتھ مل کر رہنا ہے, وہ بالآخر کہیں جائے گا تو کسی کے ساتھ مل کر رہ پائے گا. لیکن جو خود تنہائی کا قیدی ہو جائے, نہ وہ اپنے ساتھ کسی کو رکھ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے.
پھر لوگ نہ خوشی کے موقع پہ پوچھتے ہیں نہ غمی کے موقع پہ پوچھتے ہیں.
کیوں پوچھیں گے سلمان بھائی
جی؟
اگر ایسے مزاج کے بندے کو میں نے اپنی خوشی کے موقع پہ پوچھنا ہے
جی.
اور مجھے پتا ہے کہ اس نے آ کر میری خوشیوں کا بیڑا غرق ہی کرنا ہے,
ہاں جی.
میری خوشیوں سے یوں سمجھیں کہ اس کا جو ایسنس ہے,
ہاں جی.
وہ نکال ہی لینا ہے. لوگ اس کو دیکھیں گے صحیح, شاید میری وجہ سے کچھ چیخیں پکارے نہیں, کچھ گڑبڑ نہ مچائیں, لیکن ان کی کم از کم مسکراہٹ پھیکی پڑ جائے گی.
اللہ اکبر.
اور وہ پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کسی جگہ پر موجود ہونا
جی.
یہ انسان کے اپنے لیے بھی تکلیف دہ ہوتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اب جو میرا ہی پریزنس ہے یہ منافقانہ طور پر ہے, میرا دل خوش نہیں ہے, میرے چہرے پر اسمائل ہے. مفتی قاسم صاحب نے آپ کو یاد ہوگا ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ حقیقی مسکراہٹ وہ ہوتی ہے جو لبوں کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے بھی چھلک رہی ہو.
ماشاءاللہ.
کبھی کبھار ہم ہونٹ تو شاید کھلا لیتے ہیں اپنے, باتیں کھل جاتی ہیں, کیا کھل جاتی ہیں دونوں صورتوں میں, لیکن آنکھیں ہماری اس کے بالکل برعکس جا رہی ہوتی ہیں.
ایسی بات.
حقیقی مسکراہٹ نہیں ہوتی, اس کے پیچھے دل کی خوشی نہیں ہوتی, اس کے پیچھے قلبی میلان نہیں ہوتا. نتیجتاً اس مسکراہٹ کا جو نتیجہ آنا چاہیے نا,
ہاں جی.
وہ بھی نہیں ہوتا.
وہ بھی نہیں ملتا.
اس کا سبب بنتے ہیں وہ افراد جن کے مزاج میں لڑائی جھگڑا ہے جن کے مزاج میں زیادہ تیزی.
اللہ محفوظ فرمائے. ایسے لوگ پھر کہتے بھی سنائی دیتے ہیں یار ہمیں تو کسی نے عید مبارک بھی نہیں بولا.
اوہو
یہ اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں. ایسی بات ہے جب آپ کا انداز ہی کاٹ کھانے والا ہے, انداز میں جو ہے وہ مہربانی نہیں ہے, احسان نہیں ہے, رحم کرنا نہیں ہے, تو پھر کون جو ہے نا وہ لوگ پھر بھول جاتے ہیں. آپ ایک دفعہ یہ دیکھیں مدنی چلے کے ناظرین, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اس کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طریقے کی وائلیشن کرنے کی دنیاوی نحوست ہے.
اللہ اکبر.
کہ دنیا میں بندہ جو ہے وہ تنہا ہو رہا ہے اور آگے جو ہے وہ الگ ہے. تو اس طرح کے جو افراد ہوتے ہیں جو اس بات کے شکایت کرنے والے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے یا خوشی غمی کے موقع پر کوئی نہیں ہوتا, تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ نے کسی کے ساتھ بھلائی والا احسان والا معاملہ جو ہے وہ رکھا ہے. یہ بڑی قابل غور بات ہے. اور اگر طبیعت کاٹ کھانے والی ہو تو جوتا چاہے جتنا مرضی مہنگا ہو لیکن اگر وہ پاؤں کو کاٹنا شروع کر دے تو لوگ اس کو پہنتے
نہیں.
بالکل عابد بھائی, جوتا بھی پاؤں کو کاٹتا ہے, کیا فرمائیے گا؟
جی بالکل, انسان کے اخلاق وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں. صلہ رحمی کا الٹ جو ہے وہ قطع رحمی ہے.
ٹھیک ہے,
تو یہ اس کے اندر اخلاق کا بہت بڑا دخل حاصل ہے, دخل ہے اخلاق کا. یوں سمجھیے کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ با اخلاق ہے اور قطع رحمی کرنے والا بد اخلاق کے زمرے میں ہے,
رشتے توڑنے والا,
رشتہ توڑنے والا. اور یہ بھی یاد رہنا چاہیے بندے کو کہ قیامت کے دن جو سب سے زیادہ میزان میں سب سے زیادہ وزنی جس عمل کو رکھا جائے گا وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ میزان میں کیا چیز سب سے زیادہ وزنی ہے, کیا چیز بھاری ہے.
اللہ,
تو عرض کی گئی یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے, تو حضور نے فرمایا وہ حسن اخلاق ہیں, اچھے اخلاق ہیں.
کیا بات.
اور صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے ملانا, جوڑنا.
جی,
اور اس سے آسان الفاظ میں یوں سمجھیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ان کے ساتھ میل جول رکھنا, ان کے کام آنا, دنیا کے اندر مشکلات ان کی حل کر سکتے ہیں تو ان مشکلات کو دور کرنا.
جی,
یہ صلہ رحمی کے اندر آتا ہے.
جی,
ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ کام آنا. اور صلہ رحمی کرنے والا دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بندہ ہوتا ہے.
واہ.
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کثیر آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اور اسی طریقے سے قطع رحمی کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. صلہ رحمی کے متعلق سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِالْأَرْحَامِ, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ, جس کا مفہوم ہے ترجمے کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو, ایک دوسرے سے جس معاملے تم سوال کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر, ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر نگہبان ہے.
اللہ,
تو یہاں رشتہ داروں کے متعلق یہ کہا گیا اور صلہ رحمی کرنا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ, میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ نماز سے, روزے سے, صدقے سے افضل نیکی کے بارے میں نہ بتاؤں. نماز سب سے پہلا جو سمجھیے قیامت کے دن جس کے متعلق پوچھا جائے گا, روزہ اتنی بڑی جزا جس کی, اور صدقہ جو آگ کو بجھا دیتا ہے قیامت کے دن اس کا سایہ ہوگا. ارشاد فرمایا اس سے افضل نہ بتاؤں تمہیں عمل. صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کیا رسول اللہ ارشاد فرمائیے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے صلح کرانا, آپس میں لوگوں کو ملانا. تو یہ سمجھیے کہ جس طرح ایک دن کو رات سے پہچانا جاتا ہے, رات کو دن سے پہچانا جاتا ہے, ضد سے پہچانا جاتا ہے ہر چیز کو, تو جب صلہ رحمی اتنی اہمیت رکھتی ہے, اتنی بڑی نیکی ہے, اتنی افضل نیکی ہے, تو قطع رحمی اتنا برا گناہ ہے, اتنی بری بیماری ہے یہ. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہ مردوان کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ صلہ رحمی ایک ایسی نیکی ہے کہ جس کی جزا, جس کا ثواب اس سے زیادہ کسی اور عمل کا نہیں عطا کیا جاتا. یعنی جب کوئی بندہ صلہ رحمی کرتا ہے تو اسے بہت جلد اس کا اجر دیا جاتا ہے.
کیا بات.
اور آگے ارشاد فرمایا کہ سرکشی, وہ گناہ سرکشی, اس کی سزا بہت جلد دی جاتی ہے. اور آگے ارشاد فرمایا کہ جنت کی خوشبو 1000 برس سے آتی ہے. تو ارشاد فرمایا کہ مگر اللہ کی قسم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم والدین کا نہ فرمان جنت کی خوشبو کو بھی نہ پائے گا.
اللہ
اور پھر فرمایا قطع رحمی کرنے والا رشتہ داری کاٹنے والا وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہ پائے.
اللہ اکبر اللہ اکبر.
مزید اور لوگوں کے متعلق بھی شاید فرمایا جو تکبر سے اپنے پانچے اپنا تہبند نیچے لٹکاتا ہے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے وہ بھی اس کی خوشبو کو نہ پائے گا جنت کی خوشبو کو. صلہ رحمی سمجھیے کہ کتنی بڑی اہمیت رکھتی ہے اور اتنی بڑی نیکی جو بندہ کرتا ہے یہ آسان نیکی ہے سمجھیں آپ.
واہ واہ واہ.
بندے کو کوئی لمبا کام کچھ کرنا نہیں. آپ یوں سمجھیے کہ فرض کریں جیسے نماز پڑھنی ہے نماز پڑھنی ہے اس کو وضو کرنا ہے. سردیوں میں تھوڑی مشقت ہوگی ٹھنڈا پانی ہوگا اس کو تھوڑی مشقت ہوتی ہے بندے کو لیکن صبر کرتا ہے تو اجر بھی ملتا ہے. ایسے ہی روزہ رکھنا ہے صبح سے شام تک وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے ایک تھوڑی تکلیف ہے. صلہ رحمی نہ آپ کو وضو کرنا ہے نہ آپ کو بھوکا رہنا ہے نہ آپ کو کوئی اور ایسی مشقت اٹھانی ہے. بس صلہ رحمی یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور نیکی آپ کو فی الفور اس کی جزا ملتی ہے.
واہ واہ سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ صلہ رحمی رشتہ داریاں کاٹنے سے اللہ ہمیں بچائے. امیر سنت کیا بتا رہے ہیں آئیے ذرا آپ کو یہ بھی سنواتے ہیں. جی
کسی رشتے دار کو منع کیا جائے کہ فلاں کے نہیں جانا فلاں کے نہیں جانا یہ کیسا ہے؟ وہ اپنی مرضی کسی کو اوپر صادر کرنا.
کسی رشتے دار سے ملنے سے روکنا جبکہ کوئی شرعی عذر نہ ہو تب تو یہ روکنا جائز نہ ہوا. جیسے کہ یہ زیادہ تر اس میں ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں انبن ہو گئی اور آزادی مل گئی تو اب وہ ماں بیٹوں کو روکتی ہے بیٹے بیٹی کو کہ تمہارے باپ سے نہیں ملنا. یہ بالکل ناجائز کام ہے. ماں کو روکنے کا کوئی حق نہیں ہے وہ باپ ہی ہے. اور ماں باپ میں اگرچہ جدائی ہو چکی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے تین طلاق دے دی پھر بھی وہ ماں باپ تو باقی ہے نا اولاد کے تو حق میں ماں باپ ہیں وہ تو اس لیے ان کی تو اطاعت کرنی ہوگی اپنے باپ کی خدمت بھی کرنی ہوگی. مالی طور پر اس کو حاجت ہے تو اس کو مال بھی پہنچانا پڑے گا پیسے بھی دینے ہوں گے اور جب وہ وفات پائیں گے والد تو ورثہ بھی ملے گا. خیر خدمت نہیں بھی کرے گا جب بھی ورثے کا حقدار تو ہے ہی. لیکن یہ کہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ماں باپ میں اگر آپس میں جدائی ہو بھی جاتی ہے اولاد کے لیے وہ باپ اپنی جگہ پر ایز اٹ از موجود اس کے حقوق میں کوئی کمی نہیں ہے. تو یہ ماں اگر روکتی ہے تو یہ گناہگار ہوگی. اسی طرح دو بہنوں میں لڑائی ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کی اولاد کو روکتے ہیں کہ اپنی خالہ سے نہیں ملنا ماموں سے نہیں ملنا چچا سے نہیں ملنا. تو وہاں بھی یہ کہ کوئی اگر شرعی مجبوری نہیں ہے شرعی عذر نہیں ہے روکنے کا صرف یہ اپنی ناچاکیوں کی وجہ سے ہی روکتے ہیں یہ بھی ناجائز ہے گناہگار ہوں گے. تو کسی کو ایسا کرنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے کوئی حق نہیں ہے. بلکہ عام مسلمان سے بھی ملاقات سے کسی کو روکنا جبکہ وہی کہ کوئی شرعی وجہ نہ ہو صرف اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے اپنی دشمنی کی وجہ سے روکنا اس کی بھی ممانعت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی محمد. میرے لسنت کے مجھے پھول بھی سنے ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.
آمین.
تھوڑی سی بندہ اپنی میں کم کر لینا تو بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تھوڑی سی اپنی ایروگنس کو اگر بندہ کم کرے اور اپنے مزاج کے اندر کچھ بندہ تبدیلی لے کر آئے تو یہ قطع رحمی جو ہے وہ اس سے انسان انشاءاللہ بچنے میں کامیاب ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے یہ رشتے کاٹنا یہ جو انداز ہے یہ سرکش لوگوں کا انداز بتایا ہے. کن کا کام ہے؟ سرکش لوگوں کا. سورہ محمد کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں آپ کو آیت مبارکہ کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھ کے سناتا ہوں. ارشاد فرمایا تو کیا تمہارے یہ انداز نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے کاٹ دو. تو یہ انداز جو ہے رشتے کاٹنا یہ سرکشوں کا انداز ہے اپنی ذاتی انانیت پر. یا اپنے ذاتی کسی معاملے کی بنا پر یا بعض وقت چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی لوگ جو ہے وہ رشتے ختم کر دیتے ہیں، تو یہ بھی کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے، اس پر ہم جو ہے وہ آج بات کر رہے ہیں۔ اور یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کروں کہ جس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے نہیں کاٹنے چاہیے، ویسے ہی دوسرے انداز سے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ایک بات ہے کہ ہمیں بھی ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جن چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنیاد پر آگے چل کے ہماری رشتہ داریاں لوگوں کے ساتھ ختم ہو سکتی ہیں۔ جہاں پر برداشت نہیں ہوگا، جہاں پر بے جا غصہ ہوگا، جہاں پر انسان کی جو ایک انانیت ہے یہ کار فرما ہو جائے گی، تو پھر اس کا بندے کو خمیازہ جو ہے یہ بھگتنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بڑی اہم سی ایک بات ہے کہ اپنے آپ کو ان کاموں سے بچائیں جو آپ کو لوگوں کی نظروں میں ڈی گریڈ کر دیں۔ مسلمان، یہ اللہ کو ماننے والا، اللہ کے رسول کو ماننے والا ایک اچھا انسان ہے، تو اچھے آدمی کے کام بھی کیا ہونے چاہیے؟
اچھے
ہونے چاہیے۔ اور یہ جب رشتے داریاں ہیں ان پر جو زد پڑتی ہے، یہ اس کا ایک بڑا سبب وہ بھی بنتا ہے کہ جب کوئی مالی معاملہ ہوتا ہے، کوئی لین دین کا معاملہ ہے یا وراثت کا معاملہ ہے، اس طرح کی کوئی پیسے کی بات ہے، تو اس وقت بھی بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے۔ عابد بھائی، آپ نے بھی، آپ کا تعلق بھی ایک جو ہے پنجاب اوریجن سے ہے، اور خالد بھائی ماشاءاللہ کراچی سے ہیں، میرا تعلق بھی پنجاب سے ہے، تو اگر یہ جھگڑے لڑائیاں ان کا آپ نکالیں نا، انالیسس، ایک تجزیہ نکالیں، تو آپ کو اس میں مالی تنازع یہ ملے گا بھائی، جھگڑا کسی بنیاد پر ہے، یا تو زمین کے ٹکڑے پر جھگڑا ہے، یا کسی مکان پر جو ہے وہ جھگڑا ہے، یا کسی دکان پر کیا ہے
جھگڑا
ہے، اور یوں معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ان جو ہے جھگڑوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بڑا آسان سا عابد بھائی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ سارے افراد اس بات پر راضی ہو جائیں کہ شریعت نے کیا حکم دیا ہے۔ ہمارے رب تبارک و تعالی نے اس مالی تنازع کو حل کرنے کے لیے کیا حکم جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے، اس پر سارے آ جائیں، اس کو سارے تسلیم کر لیں، مان لیں، تو یقین مانیں یہ جھگڑوں کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے گا۔
بہت سی جگہوں پر تو سلمان بھائی جھگڑے مالی تنازعات، مالی بنیادوں پر بھی تنازعات ہو رہے ہوتے ہیں، مطلب جس طرح آپ نے مثالیں ارشاد فرمائی کہ دکان کی وجہ سے، زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے، مکان کی وجہ سے، ویسے ہی وراثت کی وجہ سے بہت سی جگہوں پر جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن علم دین کی کمی بھی ایک ایسا ہی عجیب بات ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا حق بنتا بھی ہے کہ نہیں۔
جی
بہرحال میرا مطالبہ بن رہا ہوتا ہے۔
ہاں جی،
جب مطالبہ ہے اور حق کوئی ہے نہیں، تو بندہ یہ بلا وجہ کی ایک ناجائز مطالبے میں پڑتا ہے، اور پھر اس کے پیچھے اپنی کوششیں بھی ساری وہیں صرف کر رہا ہوتا ہے، اپنی ایفرٹ، اپنی محنتیں وہیں لگا رہا ہے، اور اصل کیا ہے کہ اس کا حق بنتا ہی نہیں ہے، جس کے لیے کوشش کر رہا ہے وہ اس کا حق نہیں ہے، اور اگر اس کو مل گیا تو حرام ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بندہ لگا ہوتا ہے کہ مجھے مل جائے، میں حاصل کر لوں، اور میرے پاس یہ ساری چیزیں آ جائیں۔ اس کی جگہ یہی بات اچھی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو شریعت کے اصول پر عمل کرنے کے لیے خود تیار کر لیں۔ ذرا سلمان بھائی، میں چاہوں گا کہ اس بات پر بھی تھوڑا غور ہو کہ ہم دیکھیں کہ ہم نے یہ رشتہ داریاں کی ہوئی کیوں ہیں۔ ایک تو بندہ پیدا ہوا تو آلریڈی اس کی رشتہ داریاں خود بخود بن جاتی ہیں، لیکن کبھی اس بات پر بھی تو غور کریں کہ رشتہ داری سے مجھے فائدہ کیا ہے، کیا میرے اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا ہے، کیا میرے مالک، میرے معبود نے اس کی پذیرائی کی ہے، اس کا کوئی فائدہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملے گا۔
جی
بندہ اگر اس بات پر غور کرے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ جناب رشتے تو نبھانے کا، رشتے بچانے کا اور ان کے ساتھ مل کر رہنے کا ثواب ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے عطا بھی کیا جائے گا، اس کی بارگاہ سے عطا بھی کیا جائے گا۔ جبکہ اس کے برعکس رشتے توڑنا، چاہے وہ ذاتی رنجشوں کی وجہ سے ہو، اپنی انانیت کی وجہ سے ہو، یا مالی معاملات کی وجہ سے ہو، بہر صورت جو پریشانی آئے گی یا رشتے کے معاملات میں جو کچھ رکاوٹ آئے گی، جو بھی رنجش آئے گی، اور جہاں رشتے توڑنے کا معاملہ آ جائے گا، اس کی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی بھی بندے کو مول لینی پڑے گی۔ تو کیوں نہ ہم اس پوائنٹ پر آئیں کہ ہم رشتہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھیں. میرا رشتہ میں رشتہ کیوں جوڑنا چاہتا ہوں؟ اس لیے کہ مجھے کوئی مال ملے گا، اس لیے کہ میری کوئی شیئرنگ ہو جائے گی اس کے کاروبار میں، نہیں. میں رشتہ اس لیے جوڑنا چاہتا ہوں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا.
واہ واہ واہ.
جب رضا مولا از ہما اولا والا حساب ہوگا نا، کہ سب سے زیادہ ترجیح بندہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں کو دے گا،
جی،
تو پھر اس کے نزدیک ساری چیزوں کی اہمیت بھی آ جائے گی.
جی.
وہ اگنور بھی کر رہا ہوگا، وہ اپنے حقوق آتے بھی ہوں گے تو بولے گا اگر رشتہ بچتا ہے نا تو چاہے کچھ پیسے جاتے ہیں وہ جائیں، لیکن رشتہ بچنا چاہیے کیونکہ رشتے بچانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے. یہاں جو بندہ قربانی دے رہا ہے،
جی،
بہرحال اس کی قربانی کو قابل قدر نگاہوں سے دیکھا جائے گا.
جی.
یہ نہیں ہوگا کہ اگر کوئی قربانی دینے پر آیا ہوا ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں معاشرے میں رائج ہے،
جی،
کہ کوئی اگر قربانی دے رہا ہو تو دوسری جانب سے مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تو چونکہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں تو لہٰذا آپ دیتے رہیں اور ہم دیتے رہیں گے.
اب ٹھیک ہے،
جب اس نہج پر بندے کو لے آئیں گے، اس پوائنٹ پر آپ لیں گے کہ اب آپ دیتے ہی رہیں، تو وہ بندہ بےچارہ زج ہو جاتا ہے، تھک جائے گا بندہ، کہاں جائے. آپ نے اس کو چکی کے نیچے پیس ہی دیا ہے، چکی کے پاٹوں میں اس کو پھنسا ہی دیا ہے، تو وہ بےچارہ اب چیخے گا. تو
ایسی بات،
اب آپ بولیں کہ میں درد بھی دیتا رہا ہوں لیکن یہ بےچارہ آہ نہ کر لبوں کو سیش کے دل لگی نہیں، اس والے معاملے میں رہے تو ایسا نہیں ہوگا.
ایسا نہیں ہوگا،
درد دیا جائے گا، تکلیفیں بڑھائی جائیں گی اور دوسروں کو چکی کے پاٹوں میں پیسا جائے گا تو وہ شور و ہوگا بھی کرے گا، اور بہرحال ہمیں اس کام پر کسی کو مجبور نہیں کرنا چاہیے.
اس کا ریئیکشن بھی آئے گا پھر،
بالکل ریئیکشن،
اور دنیاوی ریئیکشن بھی آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اخروی ریئیکشن ہے یہ بھی آئے گا.
اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سنی جائیں گی.
جی بالکل،
اور وہاں سے جو ریپلائی آئے گا
جی
وہ پھر کسی کے لیے قابل برداشت نہیں ہوگا.
درست فرمایا، اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے.
من بھائی، آپ کی گفتگو میں ایک بات تھی کہ بندہ اگر تھوڑا سا غور کرے نا، اس کے اندر ہوتی ہے میں،
جی،
تکبر. یہ بڑا چیز ہوتی ہے جو خود کو بندہ نا وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کچھ، اس وجہ سے نا وہ صلہ رحمی کی طرف نہیں جا رہا ہوتا. وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں جھکوں، میں ایسا کروں، میں ایسا کروں، میرے ساتھ میں گھر دے دوں. وہ جب یہ اس کے اندر چیز آ جاتی ہے نا تو سمجھیں پھر صلہ رحمی سے وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قول فعل وہ صلہ رحمی سے بھرا ہوا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو بندہ تھوڑی دیر کے لیے غور کرے اپنے اندر کہ میرے اندر کہیں تکبر تو نہیں، اکیلا بیٹھ کے سوچ لے میں ایسا کیوں کر رہا ہوں، اپنے آپ کو مخاطب کرے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپنے آپ کو کوئی بندہ مخاطب کر کے کہے کہ میری انانیت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو پھر اسے رک جائے، اللہ کا خوف دل میں آ جائے، تو انشاءاللہ تعالی جب رشتے کے اندر یہ صلہ رحمی آ جاتی ہے نا وہ رشتے پھر بڑے عروج پاتے ہیں، وہ خاندان بڑا عروج پاتا ہے، وہ محلہ، وہ گلی، وہ جگہ، وہ جتنا بھی قصبہ ہوتا ہے جن کے اندر آپس میں تعلق اچھا ہوتا ہے، صلہ رحمی ہوتی ہے جن خاندانوں میں، وہ خاندان بڑے مثالی سمجھے جاتے ہیں. پھر
سبحان اللہ،
ان کا اتفاق بڑا مثالی سمجھا جاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ جب صلہ رحمی کرتے ہیں تو پھر لوگوں کی نظر میں بھی اچھے ہو جاتے ہیں، جب اللہ کی نظر میں اچھے ہو گئے تو پھر لوگوں کی نظر میں تو اچھے ہونا ہی ہونا ہے.
ماشاءاللہ، چلیں جی، یہ بھی ایک اچھی بات ہوگی. اور جو ہم جس پوائنٹ کو ہم لے کر چل رہے تھے وہ یہ بھی تھا کہ مالی تنازع اگر آپس میں ہے، کوئی فائنینشیل ڈسپیوٹ ہے، کوئی جائیداد کا پرابلم ہے آپس میں بہن بھائیوں میں یا جن رشتہ داروں میں بھی یہ تنازع ہو سکتا ہے، تو اس کو شریعت مطہرہ کے بنائے ہوئے اصول کے مطابق حل کر لیں. دو لفظوں کی بات ہے، لمبی چوڑی کہانی یہ نہیں ہے. اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات جو ہے وہ کہنی پڑ رہی ہے کہ بعض اوقات ماں باپ ہی ایک بھائی کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ کر جاتے ہیں، ایک بھائی کے ساتھ یا بہن کے ساتھ جو شریعت کے احکامات کی وائلیشن ہوتا ہے، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. یعنی اگر ماں کی وراثت مل رہی ہے اولاد کو تو بعض اوقات باپ جو ہے وہ کسی ایک کی سائڈ لے لیتا ہے اور دوسرے بچوں کو جو ہے وہ محروم کر دیتا ہے، اور اگر جو ہے وہ باپ کی وراثت جو ہے وہ مل رہی ہے تو ماں بعض اوقات کیا کرے گی، کسی ایک بچے کی یا ایک بیٹی کی جو ہے وہ فیور میں اپنا ووٹ جو ہے وہ ڈال دے گی یا اس کے حق میں ایک بات کہہ دے گی یا چیز جو ہے وہ اسی کے حوالے کر دے گی. تو یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے. وراثت کیسے تقسیم ہونی ہے اس کا شریعت نے ہمیں اصول دیا ہوا ہے، قرآن کریم نے رہنمائی دی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اس کی رہنمائی موجود ہے۔ تو جیسی رہنمائی ہے بالکل ویسے ہی اس کی تقسیم کاری کی جائے، اور اس پر سارے فریق اگر مل کر راضی ہو جائیں تو آپ یقین مانیں اللہ کی جو ہے وہ اطاعت و فرما برداری کرنے کا ضرور ثواب بھی جو ہے وہ پائیں گے کہ ہم حکم خدا پر عمل کر رہے ہیں، جو اللہ کریم نے ہمارا حصہ رکھا ہے ہم وہ جو ہے وہ لے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جھگڑوں سے بھی ہماری بچت جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اللہ ہمارے حال پر اپنا فضل فرمائے، اور اس میں بھی رحمت والا معاملہ ہونا چاہیے، ہمارا حق جو ہے وہ کسی کے پاس اگر ہے تو ہم معاف کر دیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے اگر معاف کر دیں تو اچھی بات ہے، لیکن دوسری طرف حکم یہ ہے کہ جس نے کسی کا حق مارا ہوا ہے وہ حق بھلے ایک بالشت زمین ہی کیوں نہ ہو، یہ حق واپس کرے حقدار کو اور اسے معافی مانگے۔ دونوں طرح دین اسلام جو ہے وہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو مالی اعتبار سے وراثت کے اعتبار سے جو جھگڑے جو پرابلمز جو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے بھی محفوظ فرمائے۔ آپ کی کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی
محمد بلال اطاری وام بچرامی والی سے عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ آج کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہے۔ رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے زیادہ تر کردار جو ہوتا ہے انسان کی اپنی زبان کا ہوتا ہے، اس پر کوئی خرچہ نہیں آتا، صرف مسکراہٹ سے پرائے بھی اپنے ہو جاتے ہیں، دشمن بھی اپنے ہو جاتے ہیں، پتھر دل بھی نرم ہو جاتے ہیں۔
ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کہی آپ سے، زبان کا واقعی ایک کردار ہوتا ہے، اللہ ہمیں اچھی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہاں ایک بات میں بتاؤں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ تو اچھا ہی کر رہا ہوتا ہے لیکن سامنے سے اچھا جواب نہیں مل رہا ہوتا۔ دو احادیث مبارکہ ہیں میرے سامنے،
سبحان
اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے جو ہے وہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشتہ دار ہیں اور میں ان سے رشتہ جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں، میں معاف کرتا ہوں لیکن وہ ظلم کرتے ہیں، وَأَحْسِنُ وَيُسَيِّئُونَ، میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برا طریقہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو جو ارشاد فرمایا، اس فرمان کا مضمون جو ہے وہ یہ ہے، ارشاد فرمایا کہ اگر تو اسی حالت پر رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتے کے ذریعے تیری مدد فرمائے گا۔
اللہ
کہ تو ایک اچھائی کر رہا ہے تو تیرے کام میں ایک مددگار جو ہے وہ تجھے عطا فرما دیا جائے گا، کہ فرشتہ یہ تیری مدد کرتا رہے گا۔
کیا بات،
تو جو اچھائی کر رہا ہے اور اپنے اس اچھے سفر کو آگے بڑھائے ہوئے ہے تو وہ سمجھے کہ وہ فائدے میں ہے اور وہ اپنی برکت اپنا حصہ پا رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قالت فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الرحم معلقۃ بالعرش، کہ رحم جو ہے یہ اللہ تعالی کے عرش کے ساتھ معلق ہے، تقول، یہ کہتا ہے، من وصلنی وصلہ اللہ،
اللہ اکبر،
کہ جو مجھے ملائے گا اللہ تعالی اسے ملائے گا، من قطعنی قطعہ اللہ، اور جو مجھے کاٹ دے گا اللہ تبارک و تعالی اسے کاٹ دے گا۔
اللہ
رحم کرنے والے اور مہربان بننا چاہیے ہم سب کو، اور زبان کا بھی اس میں بڑا واقعی درست فرمایا کردار ہے، اللہ کریم ہمیں اپنی زبان کا اچھا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہیں گے تو انشاءاللہ زبان کا اچھا استعمال یہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ جی
سر، میں محسن منگی جام شورا دے بار، اگر کوئی دوست ناراض ہو جائے تو اسے کیسے منائے؟
دوست ناراض ہو جائے، پہلے تو دیکھنا یہ ہے کہ جو دوست ناراض ہے شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، کہ اس کو منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے۔ اگر اسلام دین اسلام کہہ رہا ہے کہ بھئی اس کو منانا چاہیے تو پھر اس کو راضی کریں، اگر آپ نے کوئی بری بات بولی ہے تو اس کا ایکسکیوز کریں، معافی مانگے، اور اگر کوئی حق تلف کیا ہے تو حق کی ادائیگی بھی جو ہے وہ کریں۔ تو جو جیسا دین اسلام رہنمائی کر رہا ہے، جیسا ہمیں گائیڈنس دے رہا ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔
مجھے عدنان بھائی سے یہ کلام سنا دیں، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا.
سبحان اللہ. جی
محمد صدیق تاریخ سردار آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. آہ پر خوار ہے کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے. جزاکم اللہ خیرا.
ماشاء اللہ. راہ پر خوار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے.
مصرع اول،
ہاں جی،
اور مقتے کا مصرع ثانی، دونوں پڑھ دیے.
چلیں اللہ برکت دے، آباد رہیں، سلامت رہیں. جی
آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت 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 اچھا ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو عزت دے، اللہ پاک آپ کو ہمت دے، اللہ پاک آپ کو اس کو اور آگے مزید لے کر جانے کی توفیق دے. اور باپا کی دعا سے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے، ان کو سلامت رکھے، ان کو صحت و تندرستی دے، اللہ پاک ان کو عمر دراز دے، اور سلمان بھائی دعا میں یاد رکھیں.
آمین.
جی
میں مہتاب پاک پتن شریف سے عرض کر رہی ہوں. سلمان بھائی آپ کا سلسلہ قرآن صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا ہے، آپ بہت اچھے اچھے ٹاپک لاتے ہیں ماشاءاللہ. آج کا ٹاپک بھی بہت اچھا ہے. خالد بھائی سے عرض ہے کہ کوئی بھی کلام سنا دیں. جزاک اللہ خیرا.
واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ. جی
عدنان بھائی سنائیں گے انشاءاللہ، مل کر سنائیں گے.
جی عدنان بھائی کیسے ہیں آپ؟
الحمدللہ.
آپ کا حال چال میں نے پوچھا ہی نہیں آج.
بالکل
پوچھ لیا پروگرام سے پہلے، پوچھا نہیں پوچھا، جیسے نکل گیا لگتا ہے نہیں پوچھا ہے نا. اسی بات عدنان بھائی ہمارے بزرگ نعت خوان ہیں، مطلب بیت، مطلب قدیم اسلامی بھائی ہیں ہمارے. اور کل میں نے عدنان بھائی کا ایک کلام سنا، 20 سال پہلے غالباً مقبوض المدینہ نے کیسٹ جو ہے وہ جاری کیا تھا. ایسی بات ہے، وہ کلام اس کے بھی کچھ اشعار ضرور سنائیے گا. تو عابد بھائی،
جی
عدنان بھائی کی بھی کیا ہی بات،
میرے لیے حیران کن بات ہے.
جی
میرے لیے حیران کن بات ہے.
کون سی؟
20 سال پہلے عدنان بھائی کا مکتبۃ المدینہ کی کیسٹ میں کلام.
ہائے ہائے، ماشاء اللہ. تو ہم تو ان کو جو ہے نا جامعۃ المدینہ میں، جیسے میں آیا 2002 سے، تو میں زیارت کر رہا ہوں ماشاء اللہ، کلام پڑھ رہے ہیں. اللہ اور ترقی دے اور عروج عطا. جی
میرا نام محمد محبوب ہند گجرات سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اپنی بہاریں لٹا رہا ہے. اور ماشاء اللہ سلمان بھائی کی آمد مرحبا. سلمان بھائی کی کیا بات ہے ماشاء اللہ. سلمان بھائی یہ نعت سنا دیجئے. تنم فرشوں دا جان پارا زی ہجران یا رسول اللہ.
واہ بھائی واہ، بڑی مہربانی جناب، بہت شکریہ. آباد رہیں، سلامت رہیں. میری کیا بات ہے؟ میری کوئی بات نہیں ہے جی، اللہ خیر والا معاملہ فرمائے. میں چیز پڑھتا ہوں آپ کے کل فرمائشیں رہ گئی تھی عدنان بھائی، تو یہ فرمائشیں جو ہے وہ ذرا ان کو نوٹ ڈاؤن فرما لیں، اور ایک ایک دو دو اشعار سب کے جو ہے نا وہ پڑھتے جائیے گا. بنت احمد تارگاہ نارواز سے ہیں، حسن و جمال مصطفیٰ کلام ان کو سننا ہے. ٹھیک ہے جی. سرگودا سے میسج ہے، اور خالد بھائی سے سوال ہے کہ کیا آپ کی مدنی منی ہے؟ اگر ہے تو آپ اس کو مدنی چینل پر کب لا رہے ہیں؟ اور نعت خوان سے گزارش ہے کہ کلام سنا رہے، مدینہ یاد آیا ہے. جی خالد بھائی،
میرا ایک مدنی منا ہے اور عید پہ آئے تھے ہم ساتھ ہی.
ماشاء اللہ، چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. جی جو لوگ اپنے ماں باپ سے قطع رحمی کر لیتے ہیں بلا وجہ، یہ یا بات نہیں مانتے، ان کے لیے کچھ ارشاد فرما دیں. شہزاد تاری مظفر گڑھ سے. یہ انتہائی تو بدبختی ہی کہیں گے، اور کیا کہیں گے. اللہ تعالی ہمیں ماں باپ کی نافرمانی سے بچائے. ماں باپ بڑی قربانیاں دیتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، میں ایسے ہی بتاؤں. اس پر اولاد کبھی غور کرے نا، بالخصوص وہ اولاد جن کی اپنی اولاد ہے، وہ غور کرے.
یہ غور اس وقت صحیح پتہ چلتا ہے جب ماں باپ دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں.
آئے آئے
آئے. اور اپنی اولاد جب بڑی ہوتی ہے نا، بندے کو پھر پتہ چلتا ہے، پھر وہ آرزوئیں کرتا ہے، کاش میرے والدین آج ہوتے، میں ان کی خدمت کرتا. آج ہوتے میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا.
جی
یہ اس وقت پتہ چلتا ہے.
اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے, ابھی ہیں تو ان کی خدمت کرے. ماں باپ نے بڑی قربانیاں دی ہیں ہمارے لیے, یہ بات ماننے والی بات ہے.
بے شک بے شک.
ہم اپنی اولاد کے لیے دے رہے نہیں دے رہے, اس پر غور کر لیں. جن کی اپنی اولاد ہے وہ غور کر لیں کہ ہم اپنی اولاد کی خاطر قربانی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. عابد بھائی کل رات کو آپ اندازہ لگا لیں کہ کم و بیش 1:25 سے 2:10 تک میں اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ پنکھا ان کو مطلب اس سے ہوا دیتا رہا ہوں میں. ہاں جی تو یہ کیا ہے؟ اچھا مجھے خود بھی اپنے 10 ان کو مطلب کر کے دو پھر بھی اٹھنا جائے. تو یہ ماں باپ یوں اولاد کو پالتے ہیں جس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے کریں نا, ہمارے ماں باپ نے بھی ہمارے لیے ایسے ہی کیا. ماں باپ کی نافرمانی کرنا یا ان سے تعلق توڑ دینا یا ان کی خیر خواہی نہ کرنا یا ان کا خیال نہ کرنا یہ بدبختی والی بات ہے.
محرومی بہت.
بلکہ فرمایا گیا کہ برباد اور ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروائے. اللہ ہمیں بچائے. یہ کام داؤد سامی کی مدنی محضر بستا رہیں گے تو یہ چیزیں ذہن میں آئیں گی انشاءاللہ. ہم دیکھتے ہیں اولاد خالد بھائی اور بھی بہت سارے لوگوں کی مطلب وہ ہے, لیکن یہ غور بھی جس پر اللہ کا کرم ہو اسی
بہت,
پر
بہت, بہت پیاری بات کی. اپنے دعوت اسلامی کے مدنی مول سے وابستہ رہیں گے تو پھر یہ سیکھیں گے. اعتکاف جب ہو رہے تھے اعتکاف
جی
تو وہاں ایک نئے نئے نوجوان جو پہلی بار دعوت اسلامی میں آتے, یہاں امیر سنت کی باتیں سنتے, مدنی مذاکرے میں شریک ہوتے, نگران شورا کی گفتگو سنتے, بیان سنتے, والدین کی اہمیت پر جب کلام کیا جاتا بیان ہوتا تو وہ لوگ رو رہے ہوتے تھے, تاڑے مار رہے ہوتے تھے, اور ویڈیو جو وہ پیغامات دیتے تھے سمجھے متاثرات دیتے تھے تو اس کے اندر وہ رو رہے ہوتے تھے. کہتے کاش ہم پہلے آ جاتے دا اسلامی کے مدنی ماحول میں, ہمیں پتہ چل جاتا کہ والدین کی کتنی بڑی عظمت ہے, کتنی بڑی شان ہے. ہم معافی مانگتے ہیں, ہم اب وہ پھر گھر جا کے پھر والدین کے قدموں میں گر کر معافی بھی مانگتے ہیں اور پھر وہ سدھر بھی جاتے ہیں.
اللہ ہمیں بھی اچھے اعمال کرنے والا بنائے. ماں باپ کو راضی رکھیں, ان کے ساتھ تعلق نہیں توڑنا چاہیے.
سلمان بھائی ایک بات میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم دیکھیں گزرتے لمحات کے ساتھ, گزرتے دنوں کے ساتھ سہولتیں ہمارے لیے بڑھتی چلی جا رہی ہیں.
جی
یعنی آج ہم الیکٹرانک جھولے اپنے بچوں کو لا کر دے دیتے ہیں جس میں بچے کو ڈال دیا وہ آٹو ہل رہا ہوتا ہے جھولا, اس کو ہلانا نہیں پڑتا. ہمارے والدین نے جب ہمیں پالا تھا تب ایسی کوئی چیز نہیں تھی. آج رات کو لائٹ اگر کچھ دیر کے لیے بند ہوتی ہے تو ہمیں شاید اٹھ کر پنکھا چلنا پڑتا ہے. یو پی ایس یا دیگر سسٹم موجود ہے,
چارجنگ فین بھی بعض جگہوں
پر چارجنگ فین موجود ہے, لیکن جب ہم چھوٹے تھے تب الیکٹرسٹی بھی شاید پرابلم پراپر نظام نہیں تھا اس کا.
ہم مجھے یاد ہے خالد بھائی ہمارے گھر میں تو لال ٹین ہوا کرتی تھی.
جی
لال ٹین کئی لوگوں نے دیکھی بھی نہیں ہوگی. ادنان بھائی نے دیکھی ہوگی.
میں نے بھی دیکھی.
اچھا آپ نے بھی دیکھی.
ہمارے گھر میں بھی ہوتی تھی. یعنی بندہ غور کرے کہ اب تو اتنی آسائشیں اتنی سہولتیں ہیں اور اس کے باوجود بھی بندہ اگر اپنی اولاد کے لیے کچھ کرتا ہے نا تو وہ تھا یار ہم دیکھو کتنی قربانی دے رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے اور ان کو اگر انہوں نے ہماری قدر نہیں کی تو کیا ہوگا. ذرا سوچیں کہ جب سہولتیں یہ نہیں تھیں تب ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی. ان کو ذرا غور کریں اور اس زمانے کو ذرا سوچیں. آج سے 20-25 سال پہلے آپ چلے جائیں, جو بھی آپ کی ایج ہے اس سے ذرا پہلے چلے جائیں اور غور کریں کہ آپ 1 کے ہیں اور اس وقت کیا سہولتیں اور آپ کے والدین آپ کو سنبھال رہے ہیں, آپ کا احساس کر رہے ہیں. آج مختلف جگہوں پر مختلف حالات ہیں, 1-2-3 ڈائپر میں بندہ پورا دن گزار رہا ہوتا ہے. وہ زمانہ جب ڈائپر ہی نہیں ہوتے تھے, ہر تھوڑی دیر بعد بچوں کو نیپی چینج کروانی پڑتی تھی.
ایسی بات. وہ
کس طرح سے گھر والے کام کیا کرتے تھے. اللہ کریم ہمارے والدین پر نظر رحمت فرمائے, وہ جن کے حیات ہیں ان کا سایہ سروں پر دراز فرمائے, صحت سلامتی اور ایمان کامل کی برکتوں کے ساتھ, اور جن کے اس دار فانی سے کوچ کر گئے رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے. تو اگر جن کے والدین حیات ہیں ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر لیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو, یعنی اس کا برا ہو جس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکا.
اللہ اکبر.
اگر والدین کا سایہ سروں پر سلامت ہے, محبت سے ان کے ساتھ پیش آئیں اور کوئی ایسی بات نہ کہیں جو ایسی بات میں کوئی ایسا انداز بھی نہ ہو جو والدین کو برا لگتا ہو.
درست فرمایا. چلے یہ بات بھی ہے. اور یہاں ایک والدین کے لیے پیغام ہے کہ جو اسلام آپ کی اولاد کو آپ کا ایسا جو ہے وہ خیال کرنے کا سبق دے رہا ہے، آپ بھی اپنی اولاد کو اس اسلام کے اگینسٹ کسی رستے پر نہ چلائیں. یا اگر بچہ رستے پر چل رہا ہے، سنتوں پر عمل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کریں کہ الٹیمیٹ طور پر فائدہ کس کو ہوگا؟ آپ ہی کو ہوگا. ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں جی.
سبحان اللہ.
مجھے یہ کلام سنا دیں اے سبز گنبد والے. کلام اور بھی شامل کرتے ہیں آپ کے فرمائش. عدنان بھائی ضرور پوری کیجئے گا، ورنہ ناظرین پھر آپ کو پتہ ناراضگی ہو جاتے ہیں. اگر ہم دوسروں میں غلطی اور برائی ڈھونڈنے کی بجائے خود میں یہ چیزیں ڈھونڈیں تو شاید ہم قطع تعلقی سے بچ پائیں یا کم ہو جائے. ٹھیک کہا آپ نے جی. چلیں یہ بات بھی ایک ہے. اگر کوئی رشتہ دار ہمارے شرعی حق میں رکاوٹ بن رہا ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جو بھی شریعت متحرہ طریقہ کار بتا رہی ہے اس کو جو ہے فالو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، یا اللہ تو ان کا شرع صدر فرما، یا ان کو اچھائی کی توفیق عطا فرما، تیری نافرمانی سے یہ بچ جائیں، یا اللہ ان پر ایسا کرم فرما. یہ بھی طریقہ کار ایک اختیار کیا جا سکتا ہے، اور اس میں خالد بھی خیر خائی ہے.
جی بالکل.
آپ دعا کر رہے ہیں بھائی آپ کا، جیسے لیٹ سپوز بھائی حق مارا ہوا ہے، وراثت نہیں دے رہے، بڑا پرابلم. آپ نکالیں گے تو یہ 80% یہی سامنے آئے گا، بھائی ہمارا حق بنتا تھا ہمیں نہیں دے رہے. تو آپ دعا ہی کریں اس کے لیے کہ اللہ ان کے دل میں بات ڈال دے، ہمارا حق ہمیں دے رہے. تو یہ بھی آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟
خیر خائی ہے،
خیر خائی اور بھلائی کر رہے ہیں، ماشاء اللہ. چلیں یہ آگے اور میسج بھی لے لیتے ہیں. وہ سوئے اعلیٰ دار پھرتے ہیں، یہ کلام سنا دیں. اور میلاد بھائی نے جو منقبت پڑھی ہے وہ سنوائیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہیں جی غلام مصطفی بھائی بہاڑی سے ہیں، سونا جنگل راز نیری کلام ان کو سننا ہے. ٹبا سلطان پور سے ایک میسج ہے، بڑی مہربانی، بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے. عدنان شیخ اداری صاحب کو میرا سلام. عدنان بھائی جب نعت پڑھتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں، اللہ پاک عدنان بھائی آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. یہ بھی کوٹ سلطان لیا سے میسج ہے، بڑی مہربانی. آگے ہیں جی مامو کانجن سے میسج ہے، یا صاحب الجماری بھیا سید البشر کلام سنائے. اور بھی بہت سارے میسج ہیں، ان کو آگے پھر چل کے دیکھتے ہیں. عدنان بھائی کچھ فرمائشیں پوری کریں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. صلی اللہ حبیب اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. راہ خار ہے کیا
بخت خفتا نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، چشم و دل
love.
صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر حالت بتا رہی ہے یہ کیف و سرور کی حالت بتا رہی ہے یہ کیف و سرور کی اس انجمن میں خاص نظر ہے حضور کی اس انجمن میں خاص نظر ہے حضور کی یہ نسبت رسول کا پیغام خاص ہے
ماشاءاللہ کلام بھی شامل ہوئے آئیے اب آپ کو مدنی گلستہ ہم دکھاتے ہیں ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں نیکی کیا ہے
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے کا سیگمنٹ نیکی کیا ہے آج ہم بڑی ہی پیاری نیکی کے بارے میں سنیں گے یہ نیکی ہے بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہیں رحمت بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی عنایت بھی ہیں بیٹیاں اللہ تعالیٰ جنہیں عطا کرتا ہے بڑے مقدر والے وہ لوگ ہوتے ہیں بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بڑی ہی زبردست نیکی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی تین بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی پرورش کرتا ہے اور ان پر رحم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کی دو بیٹیاں ہوں تو پھر کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی دو بیٹیاں ہوں اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں، بعض صحابہ اکرام فرماتے ہیں، اگر ایک بیٹی کا پوچھا جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹی کے بارے میں بھی یہی ارشاد فرماتے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ اضافہ بھی ہے کہ بیٹیوں پر رحم کرے، ان کی پرورش کرے اور ان کی شادی کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بڑی زبردست نیکی ہے، اور بیٹیوں کو بڑا ہی پیارا مقام، بڑا زبردست مقام اسلام نے دیا ہے۔ ان بیٹیوں کو سوچنا چاہیے کہ اسلام نے ان پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ بیٹیوں کو بھی اسلام کی آغوش میں رہنا چاہیے، اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تکرہ البنات فإنی ابو البنات، بیٹیوں کو ناپسند نہ رکھو، بیٹیوں کو برا نہ سمجھو، کیونکہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی جس گھر میں ہوتی ہے اس کے متعلق ارشاد فرمایا، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے فرشتے اس گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے بیٹی عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی فرماتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بیٹوں کی محبت میں بیٹیوں کے ساتھ برا سلوک کیا جائے، یا جس سلوک کی وہ مستحق ہیں ان کے ساتھ سلوک نہ کیا جائے۔ ارے بیٹیاں تو اپنے باپ کے گھر شہزادیاں ہوتی ہیں، ان کے گھر کی رونق ہوتی ہیں۔ بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی بیٹیوں کے ساتھ، حضور علیہ السلام نے کتنا اچھا سلوک کیا۔ اور جب بھی کوئی چھوٹی بچیاں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لائی جاتی، آقا کریم علیہ السلام بڑی شفقت فرمایا کرتے۔ آقا کریم علیہ السلام کو بیٹیوں سے بڑی محبت تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے نہ صرف بیٹیوں کو عزت دینے کا کہا ہے، بیٹیوں کی تکریم کا فرمایا ہے، بلکہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو عزت دے کر ان کا مرتبہ بلند کیا ہے۔ اور عملی طور پر آقا کریم علیہ السلام نے اس کا اظہار کیا ہے، بیٹیوں کو عزت دینی چاہیے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب بھی بارگاہ رسالت میں آتی، آقا کریم علیہ السلام انہیں عزت دیتے اور کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، بیٹیوں کے ساتھ اچھا اور نرم رویہ ہونا چاہیے، ان کی اچھی پرورش ہونی چاہیے، ان کی اچھی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرنا چاہیے، انہیں دین سکھانا چاہیے اور شرم و حیا کی چادر انہیں پہنا دینی چاہیے۔ بچپن ہی سے بیٹیوں کی اچھی تربیت والدین کی ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نیکی والدین کو خوب خوب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ بیٹیوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنی چاہیے اور بالکل خیال ان کا رکھنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام السنت نے بھی سوال سے بڑی رہنمائی فرمائی ہے، اور بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ جس اسلام نے بیٹیوں کے، بہنوں کے، ماں کے اور بیوی کے اتنے حقوق اور اتنی جو یوں بولیں کہ خیال رکھنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے، تو اس پر عمل پیرا بھی رہنا ہے، اور اسی اسلام کے اصول و ضوابط کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ میرے سامنے ایک حدیث پاک ہے، قطع رحمی ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، تو آئیے میں آپ کو یہ روایت سناتا ہوں۔ فرمایا، انما الدنیا لأربعة نفر، چار بندے ہیں دنیا میں، عبد رزقہ اللہ عز و جل مالا و علما، ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ کریم نے مال بھی دیا ہے، دولت بھی دی ہے اور علم بھی عطا فرمایا ہے۔ فہو یتقی فیہ ربہ، اور وہ اس میں اللہ سے ڈرتا ہے. فَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ اور وہ صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان پر مال خرچ کرتا ہے. وَيَعْلَمُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ حَقَّهُ اور اس کے علم اور اس کے مال میں اللہ کا حق کیا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے. قَالَ فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ تو ارشاد فرمایا یہ بہت بڑا درجہ ہے. سبحان اللہ،
سبحان اللہ.
وَعَبْدٌ اور دوسرا بندہ رَزَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِلْمًا کہ اسے اللہ کریم نے علم عطا فرمایا ہے. وَلَمْ يَرْزُقُهُ مَالًا لیکن مال اس کو دولت عطا نہیں فرمائی. قالا ارشاد فرمایا فَهُوَ يَقُولُ تو پھر وہ آدمی کہتا ہے لَوْ كَانَ لِي مَالًا عَمِلْتُ بِعَمَرٍ فُلَانٍ کاش کہ میرے پاس دولت ہوتی تو میں فلاں آدمی کی طرح عمل کرتا، یعنی صدقہ کرتا، خیرات کرتا، میں بھی اپنے رشتہ داروں پر رقم جو ہے وہ خرچ کرتا. اللہ اکبر. قالا ارشاد فرمایا فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ میں دونوں کا اجر برابر ہے،
اللہ
قربان جائیں اللہ کریم کی رحمت پر. سبحان اللہ، خوش نصیبی ہے اس کی، مبارک ہو اس کو کہ جو اپنے رشتہ داروں پر رقم خرچ کرتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے، ان پر احسان کرتا ہے، بلائی کرتا ہے، یا اس کی تمنا رکھتا ہے. عابد بھائی
بالکل
اس کو بھی مبارک ہو.
خالد
بھائی ہے نہیں لیکن تمنا رکھتا ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ، دونوں کو مبارک ہو. سبحان اللہ. آگے ارشاد فرمایا قال وعبدن رزقہ اللہ وعبدن رزقہ اللہ مالم ولم یرزقہ علما. روایت میں میں شاید آگے آ گیا ہوں جی. آگے ارشاد فرمایا وعبدن رزقہ اللہ مالم ولم یرزقہ علما ایک آدمی وہ ہے جسے اللہ کریم نے مال تو دیا ہے لیکن علم نہیں دیا. فَهُوَ يَخْبِتُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ کہ اپنے اس مال میں اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرتا نہیں ہے اور اس میں خرچ جو ہے وہ کر رہا ہے اللہ اکبر بغیر علم کے. اور وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی بھی نہیں کرتا. وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقَّهُ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بھی اس مال میں کیا ہے وہ یہ بھی نہیں جانتا. فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ یہ ایک برا ترین درجہ ہے. اللہ کریم ہمیں اس سے بچائے. اور آگے ارشاد فرمایا وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقُهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا ایک آدمی وہ ہے جسے اللہ نے نہ مال دیا ہے نہ علم دیا ہے. فَهُوَ يَقُولُ تو وہ کہتا ہے لَوْ كَانَ لِي مَالٌ کاش کہ میرے پاس مال ہوتا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ تو میں بھی فلان بننے کی طرح غلط کاموں میں اس کو خرچ کرتا. قالا ارشاد فرمایا هِيَ نِيَّتُهُ اس کی نیت جو ہے یہ بری ہے. وَوِزْرُهُمَا فِيهِ سَوَا دونوں کا وبال برابر ہوگا. تو اس روایت سے جو سیکھنے کی باتیں ہیں وہ دو ہیں. ایک یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی سے دولت کا سوال بھی کرے اور علم کا بھی سوال کرے، دونوں کے سوال کرے. اللہ مال بھی دے لیکن ساتھ میں علم بھی جو ہے وہ عطا فرمائے، ایک بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بھی کرے. ٹھیک، عابد بھائی مزید کچھ بتا رہے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے تو کیا کیا.
رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جو انصار میں بڑے مالدار صحابی تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باغ میں تشریف لے جاتے جو مدینہ منورہ کے بالکل سامنے تھا، اور اکثر تشریف لے جایا کرتے، یوں سمجھیے کہ نوازا کرتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں پانی نوش فرمایا کرتے. جب یہ آیت کریمہ چوتھے پارے کی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون نازل ہوئی کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو.
اللہ اللہ.
تو حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا یہ باغ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وقف کرتا ہوں، میں آپ کو دیتا ہوں، آپ جو چاہیں جدھر چاہیں آپ خرچ کریں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم نے کہا وہ میں نے سن لیا. ہم نے قبول کیا، لیکن میرا یہ مشورہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر دو.
واہ واہ واہ.
تو انہوں نے پھر اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں، اور ایک روایت یہ بھی کہ حضرت ناسان بن ثابت وہی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دے دیا. تو رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کا حکم اور بالفعل حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اور حضور کے مشورے کے مطابق. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صلہ رحمی سے آج لوگ کہتے ہیں جو کوئی وظیفہ دے دو، کوئی عمل بتا دو، رزق میں برکت، رزق میں تنگی ہو گئی، یہ ہو گیا. اتنا آسان عمل ہے رزق میں برکت کا صلہ رحمی.
اللہ،
یہ صرف ایک چیز نہیں ہے، صلہ رحمی کریں گے رزق میں برکت ہوگی، عمر میں بھی برکت ہوگی.
واہ.
بندہ کی عمر لمبی ہو، رزق نہ ہو تو پریشانی ہے، تو عمر بھی بڑی ہوگی اور رزق بھی ملے گا.
واہ.
ایک بنی اسرائیل کا واقعہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں دو لوگ رہا کرتے تھے، بادشاہ، دو بادشاہ تھے. ایک بادشاہ وہ تھا جو لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کرتا تھا، عدل کرتا تھا، بھلائی کرتا تھا، ان کو ان کے کام آتا تھا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا تھا. اور دوسرا ظالم بادشاہ تھا کہ جو لوگوں کے ساتھ بھلائی نہیں کرتا تھا، ان کے ساتھ ظلم کرتا تھا اور ان کے پر مال خرچ بھی نہیں کرتا تھا. تو اب یہ ہوا کہ ایک وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کی طرف وہی فرمائی کہ ان دونوں کی جو عمر ہے، جو اچھا ہے صلہ رحمی کرتا ہے، جو لوگوں کے کام آتا ہے، اس کی عمر جو ہے وہ صرف 3 سال رہ گئی ہے، اور جو ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اس کی عمر 30 سال باقی ہے. اب دونوں کے جو لوگ تھے، مریایا تھے، انہوں نے جیسے ہی سنا اپنے بادشاہ کے بارے میں، دونوں غمزدہ ہو گئے. دونوں کس لیے غمزدہ ہو گئے؟ جو اچھے والے تھے
چلا جائے گا، جو برا ہے دیر تک
جلدی چلا جائے گا، جو دوسرا ہمارے پہ عذاب بنا ہوا ہے وہ دیر سے جائے گا. دونوں پریشان ہو گئے. اب کیا ہوا کہ جو اچھے رعایا کے جو لوگ تھے، جو اچھا بادشاہ تھا، انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو چھوڑا اور ایک سہارا میں، ایک خوب میدان میں چلے گئے، اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگے.
اللہ
کہ یا اللہ، اے پروردگار، تو اس کی عمر کو طویل کر دے، تو اس کو عمر لمبی کر دے. دعائیں کرتے رہے، 3 دن تک وہاں رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمائی اس وقت کے نبی پر، اور فرمایا کہ میں نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا، انہیں خوشخبری سنا دو، جس کی عمر 3 سال رہ گئی تھی اس کو میں نے 30 سال کر دیا، اور جس کی 30 سال تھی اس کو 3 سال کر دیا.
اللہ
ہو، رزق میں برکت ہوئی. صلہ رحمی کے 10 فوائد.
روایت میں یہ بھی دیکھیں کہ ایک بادشاہ جو عدل و انصاف کرنے والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رعایا کے دل میں کیسی بات ڈالی کہ وہ جا کر اس بادشاہ کے لیے دعائیں کر رہی ہیں. یعنی دنیا میں بھی آپ کے حسن اخلاق کا، ملنسار ہونے کا، یا لوگوں سے خیر خواہی کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ جب دعا کے لیے آپ کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ کے لیے خیر مانگیں گے، آپ کے لیے یہ نہیں مانگیں گے یا اللہ یہ ہم پر مسلط ہے، عذاب
کا بیڑے
غرق کر دے. ایسا نہیں ہوگا، آپ کی خیر لوگ مانگیں گے.
اللہ رحمی کی جو 10 خصلتیں ہیں، 10 خوبیاں ہیں، ان میں سے بھی آخری خوبی اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے. وہ صلہ رحمی کی 10 خوبیاں دیکھیں کہ ایک عمل ہے، اس کے اندر سے 10 خوبیاں بندے کو ملتی ہیں. نمبر ایک یہ کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، کیونکہ صلہ رحمی خود اسی کا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. نمبر دو، صلہ رحمی میں انہیں دلی اطمینان ہوتا ہے، اور حدیث شریف میں ہے کہ افضل اعمال وہ ہیں جو بندے مومن کو دلی اطمینان حاصل ہو، جس سے صلہ رحمی سے دلی اطمینان حاصل ہوتا ہے. نمبر تین، فرشتے خوش ہوتے ہیں جب کوئی صلہ رحمی کرتا ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں. نمبر چار، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. اور نمبر پانچ، صلہ رحمی سے شیطان لعین غضبناک ہوتا ہے. اور نمبر چھ، عمر میں برکت ہوتی ہے. نمبر سات، رزق میں برکت ہوتی ہے. نمبر آٹھ، اچھی موت نصیب ہوتی ہے.
سبحان اللہ،
کتنی پیاری بات، اچھی موت نصیب ہوتی ہے. جب آج کوئی اچھی موت جاتا ہے دنیا سے، لوگ کہتے ہیں ہمیں بھی ایسی موت آ جائے، اچھی موت آ جائے، کلمہ پڑھیں، نماز کی حالت میں جائیں، گنبد خضرا کے سامنے ہوں، دنیا سے جائیں، حضور کے جلوں میں جائیں، تو یہ صلہ رحمی. ایسے ہی نمبر نو، محبت میں زیادتی، کیونکہ جن پر اس نے احسان کیے ہوں گے ان کی خوشی غمی میں شریک ہوئے ہوں گے، اس پر اس کی مدد بھی کرتے رہیں گے، اور جس کی وجہ سے اس کی دلوں میں لوگوں کی محبت بیٹھ جائے گی. اور نمبر دس، موت کے بعد زیادتی اجر ہے، کیونکہ لوگ اس کی موت کے بعد اس کے احسانات کو یاد کر کے اس کے لیے سالے ثواب کریں گے اور دعا بھی کرتے رہیں گے.
واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. بڑے پیارے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں، بڑی پیاری روایات بھی بیان ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور جو اپنائے گا ان اچھے اوصاف کو وہ خیر پائے گا، اور جو ان چیزوں سے دور رہ جائے گا، لڑائیاں بھڑائیاں اپنے ذاتی مفاد کی بنیاد پر، اپنی ذاتیات کے معاملات میں جہاں اپنی ذات کا دخل ہے وہاں پر جو، اور شریعت مطہرہ نے اس سے روکا ہے، بندہ وہی کام کر رہا ہے تو پھر ایسا بندہ دنیا اور آخرت میں خسارہ اور نقصان اٹھائے گا. اللہ کریم ہمارے حال پر رحمت فرمائے. نگران شورا بڑی پیاری رہنمائی فرما رہے ہیں رشتوں کے حوالے سے, آئیے ذرا یہ بھی دیکھیے.
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا, اور جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. تو کتنی اس میں معاف کرنے کی ترغیب موجود ہے, تو معاف کرنا اختیار کریں. الحمدللہ جو معاف کرتا ہے اس کی عزت بڑھتی ہے. ایک اور حدیث پاک سنیے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا, اور بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ تعالی اس معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھائے گا, اور جو اللہ کے لیے تواضع یعنی عاجزی کرے اللہ تعالی اسے بلند فرمائے گا. اب یہ واضح حدیث ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے. یہاں ایک ہی دھونے بد نہیں نہیں ہمارے نہیں بنتی, ہمارے کو نہیں بنانے. کیوں نہیں بنانے بھائی, کیوں نہیں بنانے؟ جنگل میں جانوروں کی طرح کیسے رہیں گے ہم لوگ؟ جیسے جنگل میں جانور رہتے ہیں, ہم تو انسان ہیں, اور انسانوں کے ساتھ انسانیت کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا. اگر اگلے کی غلطی ہے بھی, اگر وہ بار بار تکلیف دیتا بھی ہے, ہمیں بار بار معاف کر کر ثواب کمانے میں ہمارا نقصان کیا ہے؟ تو معاف کر دینا چاہیے. اگر کوئی واقعی شرعی وجہ ہے, وہ شرعی وجہ اگر وہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے تو ٹھیک ہے, چلے اب جناب ہم نے کچھ رشتے کے حوالے سے غور و تفکر کیا, مگر نارملی طور پر, عمومی طور پر, جنرلی طور پر اسباب صرف اپنا ایگو ہوتا ہے. دیکھیں سیدھی سی بات ہے, پہچانے خود کو, آپ خود کو پہچانو. آپ کو آپ کے ایگو نے آپ کو آپ کی دھگوسلی قسم کی, جھوٹی قسم کی عزت اور آبرو کی, اور عزت اور خواہش اسٹیٹس کی تمنا نے آپ کو مارا ہے. یعنی آپ اس چیز کو گوارا ہی نہیں کرتے, میرے سے ایسی بات کون کرے گا؟ Who are you? آپ ہیں کون؟ کس اسٹیٹس کی بات کر رہے ہیں؟ اب کس اوقات کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کی میری اوقات اور آپ کا میرا اسٹیٹس کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اپنی تذلیل کروانے کے لیے کوئی بھی نہیں پڑا ہوا, لیکن کھائی نہ کھائی اپنی عزت کا خواہ رہنا کہ مجھے عزت دی ہی جائے. عزت مانگنے سے نہیں ملتی, عزت کردار سے ملتی ہے.
واہ جی واہ, یہ بات ہے. عزت کیسے ملتی ہے؟
کردار
سے ملتی ہے. سبحان اللہ. خالد بھائی نے مجھے ایک بڑی پیاری روایت سنائی تھی, جی خالد بھائی ذرا سنا دے ناظرین کو.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے امت محمد, قسم ہے اس کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا, اللہ تعالیٰ اس شخص کے صدقے کو قبول نہیں فرماتا جس کے رشتہ دار اس کے حسن سلوک کے محتاج ہوں اور یہ غیروں کو دے. رشتہ دار حسن سلوک کے محتاج ہیں, رشتہ دار اس بات کے محتاج ہیں کہ یہ بندہ ان پر صدقہ کرے اور یہ غیروں کو دے رہا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے کو قبول نہیں فرماتا. پھر ارشاد فرمایا, قسم ہے اس کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے, اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر نہ فرمائے گا. ذرا غور کر لیں کہ لوگوں میں تو ہم بڑے سخی مشہور ہوں شاید, اور رشتہ داری ہمارے کرم کے, ہمارے دولت کے, یا ہماری پاس جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس کے محتاج ہوں, اس کے لیے ترس رہے ہوں. ہمیں یہ طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ایک روایت میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رشتہ دار کو صدقہ دو کہ یہ دو صدقوں کے برابر ہے.
واہ واہ واہ.
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو بھی دیکھیں اور بھوکوں کو کھانا کھلائیں. یقین کریں کہ ایسے دل کی دعائیں نکلتی ہیں نا. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک فرمان, ایک کال مفتی قاسم صاحب نے بیان فرمایا پچھلے دنوں کسی سلسلے میں. فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کیسی ہے کہ اللہ چاہتا ہے تو بندے کو بھوک لگتی ہے. یعنی بھوک لگنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے, اور بھوک کا لگنے کے بعد مٹ جانا,
واہ,
بھوک مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے کو روزی دے دینا,
واہ واہ,
یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. اور آپ یہ ذرا غور کیجئے کہ اس نعمت کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بندے تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا, ہم وسیلہ بن جائیں ایسا کہ اس کی بھوک دور ہو جائے. کیسی اس کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. کبھی آپ تھکے ہارے گھر پہنچے اور بھوک لگی ہو بڑی شدت کی, بڑے زور کی, اور گھر والے ویسے ہی آپ کے بغیر بولے, آپ کے لیے فوراً دسترخوان بچھائیں اور آپ کے لیے کھانا سجا دیں, اس میں کھانے چن دیں اس پر اور پھر وہ آپ کھائیں، کیسے فوراً ایک تشکر کے کلمات کم از کم ذہن میں آتے ہیں اور جو واقعتاً ملنسار اور اچھے ذات والے ہوتے ہیں ان کے منہ سے ادا بھی ہوتے ہیں
ماشاءاللہ.
تو یہ ایک اچھا ماحول بن جاتا ہے، یہ جو دل پہ اثر ہوتا ہے نا اس بلائی کا جو ہمیں نعمت غیر مترقبہ کے طور پر ملی تھی،
ان ایکسپیکٹڈ
نعمت ایسی ملی تھی، وہ بھلائی اگر ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کر جائیں، یعنی ہمیں یہ نہ ہو کہ وہ سوال کرے گا تو میں دوں گا، بلکہ ایسا کر جائیں کہ میرے پاس ہے اور میں کسی کا خیال کرتے ہوئے دے جاؤں،
اللہ
اس وقت جو دعائیں اس کے دل سے نکلیں گی نا وہ سچے جذبات کے ساتھ نکلیں گی، وہ دل سے نکلیں گی. وہ دل سے نکلنے والی بات کے بارے میں شاعر نے بڑی پیاری بات کہی اور یہ کئی احادیث بھی اس طرف دلالت کرتی ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر
رکھتی ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو سنے گا انشاءاللہ.
صلہ رحمی نہ کرنے کے وبال کے تعلق سے جیسے خالد بن ایک پیاری حدیث پاک سنا، ایک چھوٹی مختصر سی حدیث میرے پاس
جی
عرض کروں کہ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے اہل قرابت رشتہ دار سے اس کی ضرورت سے زائد مال میں سے سوال کرے اور وہ بخل کرے اسے نہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے ایک سانپ نکالے گا جسے شجاع کہا جاتا ہے، وہ زبان باہر نکالتا ہوگا اور اس کے گلے میں توک بنا کر ڈالا جائے گا.
اللہ کریم ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حسن سلوک اگر کر ہی دیا ہے یا ان کے ساتھ بھلائی کر ہی دی ہے تو پھر وہ بھلائی رہنے بھی دیں، یہ بھی ایک بات ہے. بھلائی اگر کر دی ہے تو اس کو بھلائی رہنے بھی دیں، کیونکہ بعض اوقات بھلائی کرنے کے بعد وہ جو ان کا حال کرتے ہیں نا وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ اپنے پیسے واپس ہی لے لیں، بھلائی کیا کریں گے، یا مکان دلا دیں گے، پیسے دے دیں گے. اور راشن دینے کے حوالے سے میں ایک بات جو ہے وہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ اگر کسی کو اس طرح کوئی راشن کی چیزیں جو ہے وہ دے رہے ہیں تو وہ دیکھ لیں کہ آیا وہ قابل استعمال ہے یا نہیں، یہ ایک بڑی اہم بات ہے. آپ نے مجھے کسی نے راشن کا ایک تھیلا دیا کہ یہ فلاں کے گھر میں آپ پہنچا دیں، اچھا اس راشن کے تھیلے میں چاول بھی تھے اور وزنی مطلب 5 کلو کے قریب تو ہوں گے، اس چاول اب ہم نے اس کو کھول کے دیکھا کہ اس میں کیا کیا چیز ہے یا کیا اور اس میں ڈال کے ایڈ کر کے ان کو دے دیا جائے، تو وہ جب کھولا تو جو چاولوں کا شاپر تھا نا اس میں اتنی سسریاں تھیں کہ آپ کو یہ شک پڑ جائے کہ اس میں چاول زیادہ ہیں یا سسریاں زیادہ ہیں.
اللہ
اللہ اللہ.
اب اس طرح کے چاول آپ سسریوں والے جس میں پہلے ہی مطلب وہ کیڑا اس کو لگا ہوا ہے، یہ سسریاں لوگ جنہوں نے دیکھی ان کو سمجھ ہوگی اس کی کیا ہوتا ہے، تو یہ اس طرح کا بھی انداز جو ہے وہ نہ ہو. آٹا ہے تو آٹے میں سنڈیاں ہیں، یہ بھی طریقہ کار درست نہیں ہے. دیکھا جائے کہ جو ہم دے رہے ہیں وہ کیا ہے ایک بات، اور پھر حسن سلوک کیوں کیا ہے، صلہ رحمی کیوں کی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ یوں محبت والا معاملہ کیا ہے، اب آپ اس کو بھول جائیں، بھولنا بھی بہت ضروری ہے. اور جن کے ساتھ حسن سلوک ہوا ہے وہ بھی دوبارہ انہی رشتہ داروں کی طرف دیکھنے کی بجائے اللہ تعالی کے فضل اور اس کی رحمت پر نظر جمائیں.
بے شک
یہ بھی ایک پرابلم ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے نے عابد بھائی ایک دفعہ امداد کی ہے آپ کی یا وہ آپ کے کام آیا ہے تو اب وہ دوسری مرتبہ بھی آ سکے یہ ضروری
نہیں
ہے. اپنی سچویشن بھی بعض اوقات بندے کی جو ہے نا وہ بڑی ٹائٹ ہو جاتی ہے، لیکن یہ اب جب ایک دفعہ ملے گیا تو دوسری دفعہ بھی ملے، پہلے تو آپ نے دیا تھا اب آپ کیوں نہیں دے رہے، یہ جو گفتگو ہے نا جی یہ بھی قابل غور گفتگو ہے، اور سامنے والے کو اس سے بھی ایک تکلیف ہو رہی ہے، یار پہلے میرے پاس تھے تو میں نے خدمت کر دی اب نہیں ہے تو کیا پتہ.
پروردگار نے پہلے دل میں بات ڈالی تھی بندے کے،
ہاں جی،
اور اس نے تم تک پہنچایا تھا مال
جی،
اسی پروردگار سے لو لگائے رکھے،
ہاں جی،
اب اس کو مالک حقیقی کو چھوڑ کر اس پروردگار کچھ بندے سے لو لگا لی
تو پھر یہی ہونا ہے, پھر ہاتھ ہی پھیلے رہنے ہیں. اگر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے تو یہ ایک کیا دس بندے آپ کے پاس آئیں گے آپ کی خدمت کے لیے.
کیا بات,
پروردگار کی طرف لو لگائے گا. اور جو آپ نے بات فرمائی نا, نیکی کی ہے تو نیکی رہنے دیں. وہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے, لا تبطلوا اعمالکم,
لا
تبطلوا صدقاتکم بالمن والا تھا. تو یہ جب دے دیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, تو پھر دس بندوں کو بتا کے کسی طرح اس تک پہنچ جائے یہ بات میں نے دیا ہے, یا اس طریقے سے کہ اس کو تکلیف احسان جتا دیا, تکلیف اس کو پہنچی تو اب نیکی تو گیا. پھر
اللہ بچا.
اب یہاں میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا, جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دے دیا ہے بس اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور توفیق دے, وہ اچھا کرے, لیکن جس کو ملا ہے وہ, آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لو لگائے, یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اسباب یا اسباب ملنے کے بعد, چیز ملنے کے بعد, نعمت ملنے کے بعد بندہ نعمت پر ہی دھیان رکھے یا اس کے وسیلے پر دھیان رکھے. جس رب نے یہ وسیلہ بنایا تھا نا, اس پر دھیان رکھے, وہ اور بھی کئی وسائل بنانے والا ہے.
سبحان اللہ, واہ واہ.
وہ صرف یہ ایک وسیلہ تو شاید مجھ تک پہنچنے والا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بنائے گا وہ میرے لیے اچھے بنائے گا. اپنے رب سے لو لگائیں, وتوکل علی الحی الذی لا یموت.
اللہ,
اس زندہ ذات پر بندہ بھروسہ کرے جس کو کبھی موت نہیں آنی.
واہ واہ واہ.
یہ بندہ جس نے مجھے پہنچایا, یہ سیٹ جس کے ذریعے سے میری مدد ہوئی, یہ سیٹ فنا ہو جائے گا, اس کو فنا ہے, اس کے مال کو فنا ہے, لیکن جس نے اسے سیٹ بنایا, جس نے اسے مال دیا, اس ذات کو فنا نہیں ہے.
واہ واہ واہ.
اس کے ساتھ اگر توکل ہوگا, اس کے ساتھ لو لگی ہوگی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی انشاءاللہ مالا مال کرے گا.
ماشاءاللہ, سبحان اللہ. ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں, ایک دفعہ اگر مل گیا ہے تو دوسری دفعہ امید رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی ہے, وہ حضور سے امید رکھیں.
آئے آئے آئے.
جنہوں نے ایک دفعہ کرم فرمایا ہے وہ دوبارہ پھر کرم فرمائیں گے. غوث پاک سے بندہ جو ہے وہ امید جو ہے وہ رکھے, اور اپنے پیر و مرشد سے نظر عنایت کی جو ہے بندہ امید رکھے. جو اچھی یہ جو بارگاہیں یہاں پہ ہو, لوگوں کی جیب پر نظر نہ رکھیں. امام جعفر صادق فرماتے ہیں جو لوگوں کی جیب پر نظر رکھے گا, مات فقیرن, فقیر ہی مرے گا وہ. پھر مانگتا ہی رہے گا. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو رشتہ داریاں توڑنے سے بچائے, رشتے جوڑنے, اور اللہ کریم ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آئیے صلوات و سلام پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
دین حق کے رہبر تم پر سلام ہے, دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہے, دم میرے شفیع محشر گدائے یوم محشر